أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم مما قضيت ويسلموا تسليما. پس اے نبی تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں، پھر آپ جو فیصلہ فرمائیں اس کے خلاف اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم. انتہائی قابل احترام بزرگ اور بھائیوں، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے دین اسلام کے تقاضے. نہیں، ہم مسلمانوں سے ہمارا دین کیا تقاضے اور کیا مطالبے کرتا ہے. اسلام کفر کی ضد ہے، اور اسلام کے معنی ہیں اطاعت، فرمانبرداری، سر جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اپنی آزادی سے دستبردار ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نام اور جو شناخت عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مسلم کا نام دیا ہے. ہو سماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا امتی و فرما بردار ہو، جو اپنی آزادی سے اللہ اور اللہ کے رسول کے حق میں دست بردار ہو جائے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرے. گویا کہ مسلمان ایک نام نہیں بلکہ ایک صفت ہے. جو بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا دین اسلام ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ، ہر ایک اللہ کی مطیع و فرما بردار ہے، ہر ایک نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے. لیکن کائنات کی ہر چیز اللہ کی اطاعت یوں کر رہی ہے، فرمایا طوعًا وکرہًا، چار و ناچار، یعنی وہ مجبور محض ہے. پوری کائنات، زمین، آسمان، ہوا، پانی، چاند، سورج، ستارے، موسموں کا تغیر، سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دین عطا کیا ہے وہ بھی اللہ کی اطاعت کا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری. فرمایا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. اب اگر کوئی اس دین کے سوا کسی اور راستے کو اختیار کرے گا تو وہ آخرت میں سخت خسارے اور گاٹے میں ہوگا. یعنی اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے سوا کوئی دوسرا راستہ نجات کا نہیں ہے. یہ ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی بندگی اور غلامی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی مثال اس گھوڑے سے دی ہے جو ایک جگہ بندھا ہوا ہوتا ہے، اس کے گلے میں ایک رسی ہے. فرمایا اس طریقے سے مسلمان وہ ہے جس نے اپنے گلے میں کتاب و سنت کی رسی ڈال رکھی ہے، اور جہاں تک وہ کتاب و سنت اسے جانے کی اجازت دیتے ہیں صرف وہاں تک جاتا ہے، جس حد سے باہر جانے سے وہ منع کرتے اور روکتے ہیں وہاں پہ وہ رک جاتا ہے. یہ ہے مسلمان. بالکل ایسے ہی جیسے وہ بندھا ہوا گھوڑا صرف وہاں تک جا سکتا ہے جہاں تک اس کی رسی اسے جانے کی اجازت دے گی. اگر اس سے باہر وہ جانا چاہے گا تو اسے رسی توڑنا پڑے گی، اور جو وہ رسی توڑے گا تو آزاد ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک مسلمان جو بندہ ہے اللہ کا اور غلام ہے، جب اس نے بندگی اور غلامی کا توک اپنے گلے کے اندر ڈال کر رکھا ہوا ہے تو وہ بندہ اور غلام ہے، اگر وہ اس توک کو نکال کر پھینک دے تو پھر وہ آزاد ہے، خود مختار ہے، بندہ اور غلام نہیں رہا، اب وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اس مثال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس نے اپنے گلے میں کتاب و سنت کی رسی ڈال رکھی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیا ہے اللہ کی رسی؟ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری وصیت فرمائی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، اگر ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی رائے راست سے بٹکو گے نہیں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اب اس مثال کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنے گلے میں کتاب و سنت کی رسی کو کس حد تک ڈالا ہوا ہے، اور کتاب و سنت جہاں ہمیں قدم رکھنے کی اور ہاتھ بڑھانے کی اور آنکھ جو ہے وہ مطلب یہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے، کیا واقعی ہم اپنے آپ کو وہاں پہ روک لیتے؟ مولانا ابو الحسن علی ندوی نے اس اسلام کی اتنی زبردست ایک مثال پیش کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک روزہ ہے رمضان کے مہینے کا، روزے سے مراد کیا ہے؟ سام یا سوم و سومن کے معنی ہے روکنا اپنے آپ کو، اس لیے حضور نے فرمایا اسوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ شیطان کے وار روکنے کے لیے اس طرح کام دیتا ہے جس طرح ڈھال کے ذریعے سے دشمن کے وار روکے جاتے تھے جنگوں کے اندر۔ تو روزہ اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام ہے، خواہشات نفس اور کھانے پینے سے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ تو مولانا یہ مثال دیتے ہیں کہ یہ رمضان کا روزہ چھوٹا روزہ ہے اور اسلام کا روزہ بڑا روزہ ہے، ساری زندگی کا روزہ، یعنی اسلام سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو خواہشات اور کھانے پینے سے پورا دن روکے رکھتے ہیں، اس طرح ساری زندگی اپنے آپ کو خواہشات سے اور خدا اور رسول کی منع کی ہوئی چیزوں سے روکے رکھنے کا نام اسلام ہے، اور یہ ساری زندگی کا روزہ ہے، اور تمام جسم و جان کا روزہ ہے۔ تو اسلام کا مفہوم پھر کیا ہوا؟ کہ میں مسلمان ہوں تو میرے ہاتھ کو مسلمان ہونا چاہیے، یعنی میرا ہاتھ اللہ کی نافرمانی کی طرف کبھی نہ بڑھے، میرا قدم خدا کی نافرمانی کی طرف کبھی نہ اٹھے، میرا قدم اٹھے تو ہمیشہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے راستے پہ، میرا ہاتھ بڑھے تو اللہ تعالی کی اطاعت و فرمانبرداری کی راہ میں، اور میری آنکھ جو ہے وہ کبھی برائی کی طرف نہ اٹھے، خدا اور رسول کی منع کی ہوئی چیز کو میری آنکھ نہ دیکھے۔ یہ میری آنکھ کا اسلام ہے، یہ میرے ہاتھ کا اسلام ہے، یہ میرے پاؤں کا اسلام ہے، میں اپنے کانوں سے خدا اور رسول کی منع کی ہوئی کسی آواز کو نہ سنوں، اور اگر کبھی میرے کان میں ایسی آواز پڑ جائے تو وہ مجھے سخت ناگوار گزرے، اس لیے کہ میری پسند و ناپسند خدا اور رسول کی ناپسند و ناپسند کے تابع ہو جائے، یہی تو اسلام ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو مسلمان کی تعریف حضور نے کیا ارشاد فرمائی؟ ہماری خواہشات اللہ کے حکم کی اور اللہ کے رسول کی شریعت کی پابند ہو جائیں، ہمارے تمام اعضاء و جوارح اللہ کی اطاعت و فرم و برداری کریں، اور کبھی وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کی طرف نہ بڑھیں، یہ ہے اصل اسلام، اور اس اسلام پہ ساری زندگی قائم رہنے کا مطالبہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت، اطاعت کی حالت میں، فرم و برداری کی حالت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کسی بھی لمحے خدا اور رسول کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اسی لمحے موت آ جائے، تو وہ اطاعت کی موت تو نہیں ہوگی، وہ اسلام کی موت تو نہیں ہوگی، وہ فرم و برداری والی موت تو نہیں ہوگی۔ مطالبہ اللہ کا کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے، اطاعت و فرم و برداری کی حالت میں آنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ساری زندگی کا اور زندگی کے ہر لمحے اور زندگی کے ہر گوشے اور شعبے کا دین ہے، کہ ہمیں اپنی پوری زندگی اسلام کے تقاضوں کے مطابق گزارنی چاہیے، اللہ کی بندگی اور غلامی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرم و برداری میں۔ فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی اور اس کی عبادت کرو. یعنی عبادت کسی خاص موسم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. رمضان میں عبادت کریں، رمضان میں قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، سنیں، سنائیں، پانچ وقت نمازوں کے اوقات میں اللہ کی عبادت کریں. فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا، تو ساری زندگی عبادت بن جائے گی. اس اسلام کا ایک عملی نمونہ، بے شمار نمونے ہیں، سارے انبیاء اس اسلام کا نمونہ تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مثال کے طور پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے. اسلام کی کیسی چلتی پھرتی تصویر تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اللہ ارشاد فرماتا ہے اذ قال لہ ربہ اسلم، جب بھی رب العالمین نے اپنے اس بندے سے یہ کہا اسلم، اسلام لے آؤ، متی ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، یہ حکم ہے، اس کی اطاعت کرو. قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم کا جواب یہ ہوتا تھا کہ میں اسلم تو فرما بردار ہو گیا، متی ہو گیا رب العالمین کا. جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا تو آپ نے اپنے مشرک والدین سے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا. انہوں نے گھر سے نکال دیا، والدین کی اور گھر کی جدائی آپ نے برداشت کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں، چھوڑ دیا والدین کو، چھوڑ دیا گھر بار کو. جب اسی دعوت کے نتیجے میں آپ کو وقت کے حکمرانوں نے آگ کے علاؤ کے اندر ڈال دیا تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمان برداری میں اس کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آگ کے اندر بھی کود پڑتے ہیں، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ آگ میرے جسم کو جلا دے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا، اس لیے کہ آگ تو اللہ کے حکم سے جلاتی ہے، اللہ کے بندے کے لیے وہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا. وہی ابراہیم علیہ السلام ہیں. پھر جب ان کو وطن سے نکال دیا گیا تو ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں. گھر بار چھوڑنا، والدین چھوڑنا، عزیز و اقارب چھوڑنا، اپنا وطن چھوڑنا، یہ ہجرت کوئی آسان کام تو نہیں ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے جو کسی بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کے اندر بھی پورے اترتے ہیں، یہاں بھی وہ سب کچھ اللہ کے مطالبے پہ قربان کر دیتے ہیں. تو اسلام کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کے سامنے جو ہے سر جھکا دینا. تو ابراہیم کے سامنے جو بھی مطالبہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے اس مطالبے کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑتے ہوئے اپنے باپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا. ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے تیرا باپ. ابراہیم علیہ السلام نے اس باپ کے لیے، جب اسے انہیں اس بات کا یقین ہوا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، اللہ یہ فرماتا ہے، پھر اس ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو ہے وہ دعا کرنی بھی چھوڑ دی. اس سے پہلے جو وہ دعا کرتے تھے اس وعدے کی بنیاد پہ جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا ہوا تھا. جو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، جس چیز کی بھی قربانی اللہ مانگتا ہے، وہ کرنے کے لیے ابراہیم تیار ہو جاتے ہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم بچے اور بیوی کو اس بیابان جنگل کے اندر جہاں آج بیت اللہ شریف ہے، صفا پہاڑی کے اوپر، وہاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کو اللہ کے حوالے کر کے. اور اس کے بعد وہ معصوم بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں کہ اس بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو، تو قرآن کریم نے اس کی منظر کشی یوں کی ہے کہ فلما اسلما، جہاں بھی اسلام کا نام آیا. اسلام ایک صفت ہے، میں نے آپ سے عرض کیا، صفت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرم و برداری، اور اللہ کا جو بھی حکم آئے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. فلما اسلما، بس جب ان دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، دونوں متی ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین کے اوپر لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا ابراہیم، تو ہم نے اوپر سے ندا دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آپ نے اپنے خواب کو، جو خواب میں ہم نے اشارے سے حکم دیا تھا، اس کو سچا کر دکھایا. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. کیا بدلہ دیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو؟ فرمایا میں نے ابراہیم کے اوپر جو آزمائش بھی ڈالی، ابراہیم اس آزمائش کے اندر پورے اترے تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جائلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں تمام جہان والوں کا امام اور رہنما اور پیشوا بناتا ہوں، انا کذالک نجزی المحسنین، یہ اعزاز سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملا کہ تمام جہانوں کے انسانوں نے ان کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کیا، اپنا رہبر اور رہنما تسلیم کیا، مشرقین مکہ بھی ان کو ایک برگزیدہ انسان تسلیم کرتے تھے اور وہ تو تھے ہی ان کی آل میں سے، یہود و نصارہ بھی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، آپ دنیا جہان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو امام بنا دیا، ان کا تعمیر کیا ہوا بیت اللہ شریف آج امت مسلموں کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس متی و فرمبردار بندے کے عمل کو اس قدر پذیرائی بخشی اور اس قدر قبولیت بخشی کہ ان کے تعمیر کیے ہوئے بیت اللہ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز بنا دیا، اور ہماری سب سے اہم عبادت نماز نہیں ہوتی جب تک ہم اس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کے حضور سر نہ جھکائیں، یہ قبولیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو کس چیز کے نتیجے میں، اطاعت و فرما برداری کے نتیجے میں، کہ اسلام تو نام ہی اطاعت و فرما برداری کا ہے، سورہ نساء کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، اے نبی میں رب ہوتے ہوئے قسم کھا کر یہ کہتا ہوں، ارشاد فرمایا تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحکموا فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ آپ کو اپنے زندگی کے تمام اختلافات اور تمام معاملات میں حکم فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر آپ کے فیصلے کے خلاف دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، ویسلموا تسلیما، بلکہ اس فیصلے کے سامنے سر جھکا دیں، کیا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین جو اسلام جو شریعت ہمیں دی ہے، ہم میں سے ہر ایک مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے وہ رسول کے دیے ہوئے ہر فیصلے کے اوپر راضی ہے اور اس کے سامنے سر جھکا رہا ہے اور اس کو مان رہا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے، اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، بعض مقامات قرآن کے ایسے ہیں کہ وہ اس وقت تک صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آتے جب تک ان کو شان نزول کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے، اللہ کیا بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک رسول کے فیصلے کو کوئی انسان دل و جان سے تسلیم نہ کرے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا، بخاری شریف کے اندر اس آیت کریمہ کے شان نزول میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے مسلمان کا آپس میں جھگڑا تھا، کوئی اختلاف تھا، ان دونوں کی زمین اکٹھی تھی تو پانی کے حوالے سے، تو یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے جو فیصلہ فرمایا اس فیصلے کے خلاف اس مسلمان نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ قرابت داری کی بنیاد پہ کیا گیا، اس لیے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، تو اس نے کہا کہ یہ قرابت داری کی بنیاد پہ فیصلہ کیا گیا ہے، حق اور عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے وہی نازل فرمائی کہ جو میرے رسول کے فیصلے پہ اعتراض کرے اور اسے وہ فیصلہ دل و جان سے پسند نہ ہو، میں رب ہوتے ہوئے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو فیصلے کیے ہیں جو احکامات ہمیں دیے ہیں دل و جان سے ان کو تسلیم کرتے ہیں یا ان احکامات پر معاشرے کے رسم و رواج کو ترجیح دیتے ہیں، ان احکامات پر یہود و نصارہ کی تہذیب اور تمدن کو ترجیح دیتے ہیں، ہمارا حال کیا ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، قرآن کریم میں ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلام کے حوالے سے ایک اور بات کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی بات، آپ کی تعظیم، آپ کے ساتھ محبت کے دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو با آواز بلند اس طرح نہ پکارو اور بلاؤ، ان کے سامنے اس طرح اپنی آواز ایک دوسرے ان کی آواز سے اونچا نہ کرو جس طرح تم باہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کیوں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز اونچی ہونے کے نتیجے میں اعمال برباد ہو جاتے ہیں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلے میں اپنی شریعت بنا کر نافذ کرے، غیر مسلموں کے قوانین نافذ کرے، غیر مسلموں کی تہذیب کو مسلمانوں کے اوپر مسلط کرے، کیا اس کے اعمال باقی رہیں گے اور وہ مسلمان ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے، غور کریں، ہم مسلمان ہیں، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ خدا اور رسول کے دیے ہوئے معیار کو اپنے سامنے رکھیں، قرآن کے معیار کو اپنے سامنے رکھیں کہ قرآن کس کو مسلمان قرار دیتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز اونچی کرنے والے کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت کو منسوخ کر دے، اگر اس کے پاس اقتدار اور اختیار ہو تو وہ مسلمان باقی رہے گا؟ اس کے اعمال باقی رہیں گے؟ اب آج آپ دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ آیت کریمہ کیا کہہ رہی ہے کہ رسول کے فیصلے کے خلاف اگر دل میں بھی کوئی تنگی محسوس کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا، اس قرآن نے، اللہ کی کتاب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو ہمارے لیے زندگی میں حرام قرار دیا، ان کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ شراب کی حربت کے بارے میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، چار چیزوں کا ذکر ہے، فرمایا خمر شراب نشہ آور چیز، اور اس کے بعد اشارہ فرمایا المیسر جوا، خواہ وہ لاٹری کے ذریعے ہو، تاش کے ذریعے کھیلا جائے، خواہ وہ کسی جدید ترین طریقے سے کھیلا جائے، فرمایا جوا، اور اس کے بعد والانصاب، نصب اس مقام کو کہتے ہیں جہاں غیر اللہ کے لیے نظریں اور نیازیں اور چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، استھان، اور والازلام، پان سے نکالنا، قسمت کے حال معلوم کرنا۔ فرمایا یہ سارے وہ عمل ہیں، رجس، جو ناپاک ہیں، غلیظ کام ہیں، من عمل الشیطان، شیطانی افعال ہیں۔ تو یہاں نشہ آور چیزوں کو، شراب کو، جوئے کو، ان چیزوں کو کیا قرار دیا گیا؟ شیطانی افعال۔ فرمایا فجتنبو ہو، پس ان سے اجتناب کرو، ان سے کنارہ کشی اختیار کرو، ان کو چھوڑ دو۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کروائی تو لوگوں نے اس شراب کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں مجلس کے اندر جا کر جب یہ آیت کریمہ لوگوں کے سامنے سنائی تو جس کے ہاتھ میں جام پکڑا ہوا تھا وہیں سے اس کو پیچھے کاٹا دیا۔ مدینے کی گلیوں کے اندر لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ کر، برتن توڑ کر، اس کو اس طرح سے بہا دیا کہ گلیوں کے اندر یہ پانی کی طرح بہہ رہی تھی، جس طرح بارش ہوتی ہے اور گلیوں کے اندر پانی بہتا ہے، اس طریقے سے بہہ رہی تھی۔ کسی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم اس کو غیر مسلموں کے یہاں فروخت کر دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، شراب تو وہ پانی کی طرح پیتے تھے، استعمال کرتے تھے، گھروں کے اندر خود بناتے تھے، ان میں سے کسی ایک مسلمان نے بھی یہ مطالبہ کیا ہو کہ میں 30 اور 40 سال سے شراب پی رہا ہوں، میرے جسم کے اندر فراں فراں قسم کے جراثیم پیدا ہو گئے ہیں، یہ تو نشہ آور چیز ہے، مجھے اس کو کم از کم چھوڑنے کے لیے کوئی ہفتہ، 10 دن، مہینہ، 2 مہینے مہلت دی جائے؟ کوئی ایسا واقعہ تاریخ کے اندر ملتا ہے؟ آج ہم کسی مسلمان سے یہ کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ سگریٹ چھوڑ دے، وہ کتنی باتیں آگے سے سناتا ہے، میرے لیے یہ اور یہ پریشانی ہو جاتی ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے نیکوٹین اندر جاتی ہے، پتہ نہیں اس سے کیا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کہ اس سے کیا ہو جاتا ہے، میں ٹریلا ڈرائیور ہوں، میں لانگ روٹ کی ڈرائیونگ کرتا ہوں، میرے لیے جو ہے یہ سگریٹ بڑا ضروری ہے۔ یعنی خدا اور رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنے فلسفے بگاڑنا، یہ مسلمان کا کام تھوڑا ہی ہے۔ وہ مسلمان تھے، ان میں سے کسی نے یہ مطالبہ، یہ تو ہمیں ہو سکتا ہے کوئی کادو کا واقعہ مل جائے کہ کسی آدمی نے شراب کی حرمت کے بعد بھی کسی بشری کمزوری کی وجہ سے، خواہش کے غلبے کی وجہ سے شراب پی لی ہو، ایسا واقعہ تو کوئی مل جائے گا، لیکن ایک واقعہ آپ ایسا ڈھونڈ کر تاریخ سے پیدا نہیں کر سکتے کہ کسی نے یہ مطالبہ کیا ہو کہ میں 30-40 سال سے شراب پیتا ہوں، اتنا جلدی میرے لیے اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے۔ ان کے سامنے ایک ہی دین کا معیار تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، سمے نہ واتوانا، مسلم تھے وہ، ہم نے مانا اس حکم کو، سنا اور اطاعت کی، بس دوسرا کوئی طریقہ نہیں تھا ان کے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے ہاں حکمران بیانات جاری کرتے ہیں کہ فلاں جگہ سے غیر قانونی شراب پکڑی گئی، اس کا مطلب ہے کوئی شراب قانونی بھی ہے۔ یہ قانونی شراب کون سی ہے؟ جو قانون اللہ نے دیا ہے اس قانون کی روح سے, جو رسول نے دیا اس قانون کی روح سے, تو شراب ہر قسم کی حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شراب میں ہر نشاور چیز کو جو ہے وہ شامل کر لیا, فرمایا ہر نشاور چیز حرام ہے, خواہ اس کی مقدار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو, لیکن ہمارے ہاں قانونی شراب بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کے قانون کے مقابلے میں ہمارے حکمرانوں نے اپنا ایک قانون وضع کیا ہوا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو خدا کے قانون کو چھوڑ کر اپنے قانون نافذ کریں وہ کافر ہیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, وہ ظالم ہیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, وہ فاسق و فاجر ہیں. خدا کے قانون کے مقابلے میں یہ جسارت کرنا کہ مجھے بھی قانون سازی کا اختیار ہے, اگر خدا نے شراب کو حرام کیا ہوا ہے تو میں جو ہے وہ حکمران ہوتے ہوئے, پارلیمنٹ کا جو ہے وہ ممبر ہوتے ہوئے, کسی جو ہے وہ علاقے کا جو ہے وہ گورنر یا وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے, میں کسی کو پرمٹ دے سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے قانون کو ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس قانون کو بدل ڈالا خدا کے دین کو. میرے بھائیو اور بزرگو, کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی مسلمانی ہے؟ اور ہمارے ایک دانشور نے تو اس سے بھی آگے کی جسارت کی کہ اس نے کہا کہ شراب کو حرام تو قرار نہیں دیا گیا, بلکہ یہ کہا گیا کہ فاجتنبو, اس سے کنارہ کشی اختیار کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اس کے فلسفے کی روح سے, نعوذ باللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سمجھ میں بھی اس کا مطلب نہیں آیا. انہوں نے فوری طور پر شراب کے برتن توڑ کر اس کو گلیوں کے اندر بہا کر ختم کر دیا سارا معاملہ. اور یہ 14 صدیوں کے بعد ہمارے دانشور کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ فاجتنبو, اس سے ذرا کنارے ہو جاؤ, حرام تو یہ نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. کتنی بڑی جسارت ہے خدا اور رسول کے مقابلے میں. اس کی کتنی مثالیں ہمیں اپنے معاشرے کے اندر مل جائیں گی. پردے کے حوالے سے میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے بات رکھی. اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ حکم نازل کیا اللہ تبارک و تعالی نے, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, مسلمان اے نبی اپنی بیویوں, اپنی بیٹیوں اور مسلمان خواتین سے یہ کہہ دیجئے کہ جب اپنی ضرورت کے لیے گھر سے ان کو باہر نکلنا پڑے تو اپنی چادروں کے پلو اپنے چہروں سے لٹکا کر پردہ کر لیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جس روز یہ حکم مسلمان خواتین تک پہنچا, دوسرے دن صبح فجر کی نماز کے لیے جانے والی جتنی خواتین تھی سب کے چہرے جو ہے وہ ڈھکے ہوئے تھے, کسی کا چہرہ کھلا نہیں تھا. کیا تاریخ اسلامی میں کوئی ایک واقعہ ایسا ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ نے, حضور کی کسی بیٹی نے, کسی صحابی کی بیوی بہو بیٹی نے یہ حکم نازل ہونے کے بعد کسی غیر محرم کے سامنے اپنا چہرہ کھولا ہو؟ آج 14 صدیوں کے بعد ہم فلسفے بگاڑتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے, بھائی اس پہ نہیں عمل کرنا وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن خدا اور رسول کا ایک واضح حکم ہمارے سامنے موجود ہے. قرآن نے ایک زندہ معاشرہ پیدا کیا, اس زندہ معاشرے کی پوری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں, پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی اصل تعبیر وہ نہیں یہ ہے. یہ روشن خیال اسلام ہے جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خدا اور رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم لگانا, جبکہ اللہ نے ہمارے سامنے اسلام کا معیار یہ رکھا ہے کہ خدا اور رسول کا حکم آئے, وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے. پردے کا یہ حکم ہے, اور دوسری طرف ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, عورت کو ہم نے اشتہارات کے اندر ننگا کر کے رکھ دیا, اس کی ٹانگیں ننگی کر کے اس کو جو ہے وہ ریس لگواتے ہیں, اور ٹی وی کے ذریعے سے فاشی, اریانی اور بے حیائی جو ہم پھیلا رہے ہیں, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, جو لوگ مسلمانوں کے اندر فاشی اور بے حیائی کو پھیلانے کے متمنی ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دینے والا, ذلت کا عذاب, رسوا کر دینے والا عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. ہمارے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے فاشی اور یعنی اور بے حیائی جو ہے اس کو کسی انتہا تک پہنچا دیا گیا ہے. کسی شاعر نے کتنا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے جو ہماری صورتحال ہے اس کا, کہ سڑکوں پہ ناچتی ہیں کنیزیں بطول کی اور تالیاں بجاتی ہے امت رسول کی. یہ ناچنے والی کسی کا نام فاطمہ, کسی کا نام عائشہ, یہ ان ناموں کی بھی توہین ہے, اور وہ تالیاں بجانے والے کوئی محمد, کوئی احمد, کوئی عبداللہ, کوئی علی, کوئی عثمان. انا للہ وانا الیہ راجعون. کیا یہ مسلمانوں والے اعمال ہیں؟ کیا یہ مسلمانوں والے کام ہیں؟ پھر ہم شکوے کرتے ہیں کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. کیا ہم واقعی بیچارے ہیں؟ ہم اس اسلام کے ساتھ, خدا اور رسول کے دین کے ساتھ, اس شریعت کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے ساتھ کیا حشر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری خواتین کو پردے کا حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے مسلمان خواتین کو پردے کا حکم دیا، ہماری خواتین اریاں لباس اور بوائے کٹ بال اور عجیب و غریب قسم کے لباس پہن کر بازاروں میں کس طریقے سے گھومتی ہیں، کس طریقے سے ڈانس کرتی ہیں، کس طریقے سے فلموں کے اندر آتی ہیں، نائٹ کلبوں کے اندر کیا ہوتا ہے، فحاشی اریانی اور بے حیائی کے مناظر قدم قدم پہ آدمی جس طرف آنکھ اٹھائے اس طرف نظر آتے ہیں، کیا یہ ایک اسلامی معاشرے کا نقشہ ہے؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا یہی ثبوت ہے؟ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک تو یہ ہے کہ انفرادی زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اسلام کا ایک مطالبہ اور تقاضا تو یہ ہے، لیکن اسلام تو اس سے آگے بھی ایک مطالبہ ہم سے کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونے کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے اپنے جسم کے ساتھ اس اسلام میں داخل ہو جائیں، یعنی ہمارے جسم کا ہر حصہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو، جو بات میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں، اس لیے کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، تو ہم میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری آنکھیں، میرے دل اور دماغ، میرا ظاہر و باطن اسلام کے حکم کے مطابق خدا اور رسول کا مطیع و فرما بردار ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا ایک مطلب تو یہ ہے، یعنی میرے جسم کا کوئی حصہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے باہر نہ جائے، جسم کے کسی حصے سے میں خدا اور رسول کی نافرمانی نہ کروں، اور دوسرا اس کا مطلب مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ نے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اس پورے کے پورے اسلام کو لے لو، اس اسلام کے کچھ حصوں کو چھوڑ دو اور کچھ حصوں کو اختیار کر لو، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ پورے اسلام کو قبول کرو، اپنے آپ کو اس اسلام کے مکمل سانچے میں ڈال دو، انفرادی اور اجتماعی پوری زندگی کو۔ اب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہماری اجتماعی زندگی اور ہمارے اجتماعی معاملات، ہمارے کاروبار، ہماری تجارت، ہمارے لین دین، ہماری سیاست، ہماری حکومت، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہمارے غمیاں، خوشیاں، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو کیا اسلام کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ کیا ادخلوا فی السلم کافہ کا جو معیار اسلام نے ہمارے سامنے رکھا ہے اس کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ اب جب دیکھیں اسلام ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے اسلام کو اپنا دین مانا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے منادی کی جائے، اذان کی آواز آ جائے، جمعہ کے دن تمہیں پکارا اور بلایا جائے نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، دوڑو، سبقت کرو، آگے بڑھو۔ اب اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، جمعہ کا دن ہے، اذان ہو گئی، اللہ کا حکم کیا ہے؟ فصو الی ذکر اللہ، سب کچھ چھوڑ دو، وزر البے، تمام تجارت، کاروبار، لین دین، نوکریاں، چاکریاں، سب کچھ ختم کر دو، یہ اللہ کا صریح حکم ہے اس کتاب قرآن مجید کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ اب اسلام کا تقاضا یہاں کیا ہے؟ کہ اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں، کسی بھی شہر میں، جب جمعے کے دن نماز ہو رہی ہوتی ہے تو کیا اس حکم کے اوپر عمل ہوتا ہے؟ تمام کاروبار زندگی چل رہا ہوتا ہے، بعض جگہ دفاتر بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور بازار اور دکانیں اور دوسرے تجارت اور دوسرے کاروبار، یہ تو سارے کے سارے پورے طریقے سے جو ہے وہ ساری سرگرمیاں بازاروں کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں، جبکہ اسلام کا مطالبہ کیا ہے؟ وزر البے، وہ دکانیں کھول کر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو خرید و فروخت کر رہے ہیں، یہ ہندو اور سکھ تو نہیں ہوتے، یہ تو اسی قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ تو اسی اسلام کے دعوے دار ہیں، جو اسلام ان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ چھوڑ دو اس خرید فروخت کو، اب یہ حرام ہو گئی ہے تمہارے لیے، ناجائز ہو گئی ہے تمہارے لیے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، کہ ہمارا حال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے ایک مطالبہ یہ کیا ہے کہ وزارو ما بقی من الربا، تم مسلمان ہو گئے ہو، اب تم کیا کرو؟ مومن ہو، مسلمان ہو، اس دین اسلام کو مانتے ہو، تو اسلام کا تم سے ایک تقاضا یہ ہے کہ سود کھانا کھلانا، اس کے تمام کاروبار لین دین معاملات اس سے دستبردار ہو جاؤ، چھوڑ دو اس کو، ان کن تم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اللہ کے اس حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. کن لوگوں کے خلاف؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے، جو سود کھانا کھلانا، سودی کاروبار، سودی لین دین، سودی معاملات کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ پہلے حکم دیتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اور پھر فرماتا ہے کہ اگر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر خدا اور رسول سے لڑائی لڑو. اگر تم نہیں چھوڑ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے خدا اور رسول سے جنگ کر رہے ہو. اب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. ایک ہمارے ملک کی بات نہیں، پوری دنیا میں مسلمان ممالک کے اندر سودی کاروبار، سودی لین دین، سودی معاملات، بینکوں کے ذریعے سے، دوسرے اداروں کے ذریعے سے، یہ سب کچھ بازاروں میں، مارکیٹوں میں ایک فرد بھی کر رہا ہے، اجتماعی طور پر بھی ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ بلکہ آگے بڑھ کر مسلمان بڑی جسارت اور ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں غیر سودی معاشی نظام تو چل ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذلک. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس خدا نے ہمیں سود کے خاتمے کا حکم دیا ہے، ان کے فلسفے کی روح سے اس خدا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نعوذ باللہ کے 15ویں صدی کے تقاضے کیا ہوں گے. کس خدا کو مانتے ہو؟ اس خدا کو کل کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. ہمارا اس قانون کے اوپر ایمان اور یقین نہیں ہے. ہم نے کب اس کو نافذ کیا تو وہ نہیں چلا، اور جو ہم چلا رہے ہیں وہ کتنا بہترین طریقے سے چل رہا ہے کہ غریب کا چولہا نہیں جل رہا ہے اور غریب خودکشیاں کر رہے ہیں. اس نظام کو تم سینے سے لگائے ہوئے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا نظام نہیں چل سکتا، اور پھر بھی اسلام کا دعویٰ ہے، مسلمانی کا دعویٰ ہے. تو جو قوم خدا سے لڑائی لڑ رہی ہو، جنگ کر رہی ہو، ہم باعث ہوتے قوم نعوذ باللہ قرآن کی روح سے اللہ سے جنگ کر رہے ہیں. شاید میں اور آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم تو نہ سود کھاتے نہ کھلاتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر آنے والی ہر چیز سود کی پیداوار ہے. ہم جو قرضے لیتے ہیں اس کے اوپر سود ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ انہیں قرضوں سے اوپر سارا نظام اور کاروبار اور معاشی سسٹم چل رہا ہے، تو اس سود کی گرد تو ہمارے اوپر بھی پڑ رہی ہے، کسی نہ کسی انداز میں ہم بھی اس کے اندر ملوث ہیں. تو ہمارے حکمران اس وقت ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ اس سودی معاشی نظام کے ذریعے سے ہمیں خدا سے لڑا رہے ہیں، اور ہم یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، ٹھنڈے پیٹوں لڑ رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس نظام کے خلاف ہمارے اندر کوئی بغاوت پیدا ہوئی ہے اور ہم اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم خدا اور رسول سے لڑائی لڑنے کی سکت نہیں رکھتے، ہم خدا کے حکم کے سامنے سر جھکاتے ہیں. ہم نے کوئی ریلی، ہم نے کوئی جلوس نکالا ہو کہ حکمرانوں یہ نظام ختم کرو، جس نظام کے ذریعے سے ہمیں سود لینا اور دینا پڑتا ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، اسلام ہم سے کیا مطالبات کرتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو غیر ضروری ہو اور ہم اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ دیں. اسلام کے ساتھ ہم نے اصل میں معاملہ کیا کیا ہوا ہے؟ اپنی پسند کی چیزیں لے لی ہیں، اور جو ہمارے معاشرے اور رسم و رواج کے مطابق چلنے والے اسلام کے احکامات نہیں ہیں، ان کو ہم نے پسے پشت ڈالا ہوا ہے، ان کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. اور ایسا کرنے والوں کے لیے خدا نے کیا سزا مقرر کی ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کے بعض احکامات پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو؟ نماز روزہ ہم نے اسی اسلام سے لے لیا، اس کے اوپر کسی نہ کسی انداز میں عمل ہو رہا ہے، لیکن اسی قرآن کے اندر اسی رسول نے جو احکامات اور ہمیں دیے ہیں جن کو ہم نے ترک کیا ہوا ہے، مثلا سود کو چھوڑنے کا حکم، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. جھوٹ کو چھوڑنے کا حکم ہے، اوپر سے نیچے تک سارا نظام جھوٹ کے اوپر چل رہا ہے. بدیانتی، خیانت، شراب، زنا، فاشی، اریانی، بے حیائی، رشوت، سفارش، ظلم، زیادتی، بدامنی، یہ سب کیا ہے؟ اسلام کے اندر ان کی کوئی گنجائش ہے؟ تو ہم اس کے خاتمے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ میرے بھائی اور بزرگو، اگر کوئی حکمران اس بات کا اعلان کرے کہ آج کل سخت گرمی پڑ رہی ہے، تو اس گرمی کے موسم میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز کو جب تک سردیوں کا موسم آتا ختم کر دیتے ہیں، چار نمازیں پڑھ لیا کریں یہ کافی ہیں، تو گئے گزرا مسلمان بھی کیا اس حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ ہرگز نہیں، وہ آگ بگولا ہو جائے گا، اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا اس حکمران کے خلاف، وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ بھائی نماز کے اندر کوئی ترمیم کرنے کا اختیار کسی حکمران کے پاس نہیں ہے، کسی پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ اس سال رمضان کے روزے جو ہیں وہ رمضان کے بجائے جو ہے شعبان میں رکھ لیں گے، تو کیا کوئی اسے ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، ہمارے مسلمان حکمرانوں نے جو کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے خدا کی شریعت کا بہت بڑا حصہ بدل ڈالا، اور ہم ان کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی بغاوت نہیں ہے. کیا یہ اللہ کے قانون کو بدلنا نہیں ہے؟ کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ سودی کاروبار مت کرو، اور ہم سودی کاروبار کر رہے ہیں بڑی ڈٹائی کے ساتھ. کتنا بڑا گناہ ہے! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانا کھلانا اس کا جو کم تر درجے کا گناہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ برا فعل کرے، کم تر درجے کا گناہ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی طرح چور کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے جو احکامات دیے ہیں اس کے ہاتھ کاٹنے کا، تو یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا ہمارے معاشرے میں کسی نے دی ہے کسی چور کو؟ ہم اسے اٹھا کر زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ جیل کے اندر ڈالتے ہیں. تو خدا اور خدا کے رسول کے حکم کے مقابلے میں ہم نے دوسرا حکم نافذ کیا یا نہیں کیا؟ خدا کے قانون کو ہم نے بدلا یا نہیں بدلا؟ تو کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیا یہ اسلام ہے؟ یہ کیا یہ مسلمانی ہے؟ اور اس کے خلاف ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن. اللہ تعالی حکومت کے ذریعے سے، سلطنت کے ذریعے سے، اقتدار اور اختیار کے ذریعے سے ان چیزوں کا سدے باب کر دیتا ہے جن کا سدے باب وہ قرآن کے ذریعے سے نہیں کرتا. قرآن تو اصول دیتا ہے، ہدایات دیتا ہے، فکر آخرت دیتا ہے، دلوں کے اندر تقوی اور خوف خدا پیدا کرتا ہے، لیکن قرآن کے جو احکامات ہیں ان کے عملی نفاذ کے لیے اقتدار، اختیار، قوت، طاقت اور سلطنت چاہیے. میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کیا کہ لوگوں، میں سود کے تمام معاملات کو کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، اور اسے اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں، اور اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میرے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جتنا سود لوگوں کے ذمے باقی ہے میں اس کی معافی کا اعلان کرتا ہوں، اس کو ختم کرتا ہوں. آپ ذرا اس بات پہ توجہ دیجئے، اگر یہ اعلان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ کرتے کہ میں سود کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، تو سود ختم ہو سکتا تھا؟ ہرگز ختم نہیں ہوتا. وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 360 بت جو بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے ان میں سے ایک بت کو بھی مکی زندگی کے 13 سال کے اندر نہیں چھیڑ سکے، نہیں توڑ سکے. لیکن جب اللہ کے رسول فاتحانہ مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتوں کو توڑ ڈالا، شرک کے خاتمے کا اعلان کر دیا، اور حجت الوداع کے موقع پر سود کے خاتمے کا اعلان کر دیا. یہ ایک واضح فرق ہمیں کیوں نظر آتا ہے؟ یہ کیسے فرق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتوں کو توڑ رہے ہیں، جب سود کے خاتمے کا اعلان کر رہے ہیں، جب پردے کے احکامات کا نفاذ کر رہے ہیں، جب شراب کی حرمت کا اعلان کر رہے ہیں، جب چوروں اور ڈاکوں اور زانیوں اور شرابیوں کو سزائیں دے رہے ہیں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی نہیں تھے. بعض کو آدمی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے تو اللہ کے رسول کی حیثیت سے یہ سارے کام کیے، تو اللہ کے رسول تو اب مکے کے اندر بھی تھے، لیکن مکے کے اندر تو ان میں سے کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا تھا. یہ کام اس وقت ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلامی ریاست کے سربراہ بھی تھے، اور اقتدار اور اختیار اور سلطنت آپ کے ہاتھوں میں تھی. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، نیکی کو اگر پھیلانا ہے تو وہ اس کے لیے حکومت کے وسائل چاہیے، اگر اس برائی کو مٹانا ہے تو اس کے لیے حکومت کے وسائل چاہیے. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا جب تک اقتدار اور اختیار سالے لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو، جب تک ایک اسلامی اور شرعی حکومت قائم نہ ہو. اس وقت تک اللہ اور رسول کے جو مطالبات ہم سے ہیں، ہم انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں ان کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. خدا کی شریعت کو نافذ کون کرے گا؟ چوروں کو، ڈاکوں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو کون سزائیں دے گا؟ حدود اور تعزیرات کون نافذ کرے گا؟ میں اور آپ کریں گے؟ کوئی ملا مولوی کر سکتا ہے؟ کتنے مولوی ہیں جو اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں لیکن ان کے اعلان کے مطابق عمل تھوڑا ہی ہو رہا ہے. لیکن حکومت اگر چاہے تو ایک آرڈیننس کے ذریعے سے جو چاہتی ہے وہ قانون بناتی ہے اور عمل کروا لیتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن. اللہ تعالیٰ سلطنت کے ذریعے سے، اقتدار کے ذریعے سے، اختیار کے ذریعے سے، قوت اور طاقت کے ذریعے سے وہ ان چیزوں کا سدے باب کر دیتا ہے جن کا سدے باب قرآن کے ذریعے سے نہیں ہوتا. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، اسلام کے تقاضوں کو ہم اس وقت تک پورا نہیں کر سکتے جب تک اقتدار اور اختیار اچھے لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو، صالح لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو، اور وہ لوگ شریعت کے تقاضوں کے مطابق خود عمل کرنے والے ہوں، خوف خدا ان کے دلوں کے اندر ہو، تقوی ان کا معیار ہو. اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اگر اسلام کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں تو یہ مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکمرانوں سے تو نہیں کر رہا ہے، یہ تو مسلمانوں سے کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ مطالبہ مجھ سے ہے اور آپ سے کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اگر یہ تقاضے ایک اسلامی حکومت کے بغیر پورے نہیں ہو رہے ہیں تو میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو کیا کسی بستی، کسی محلے، کسی شہر کے رہنے والے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں چونکہ مسجد موجود نہیں ہے تو ہم کیسے اللہ کے اس حکم پہ عمل کریں، لہذا گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ؟ کوئی ایسا نہیں کہتا. کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ سب ملتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ایک کمیٹی بناتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں مل جل کر کوشش کرتے ہیں ایک مسجد کھڑی کرنے کی، اور مسجد بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، امامت ہوتی ہے، اور باجماعت نماز ہونے لگتی ہے. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو ہم اس نماز کے قائم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مسجد بناتے ہیں. تو دین کے قائم کرنے کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تو ایک ملک ہمیں دے دے جہاں ہم دین نافذ کر کے دنیا کو یہ بات بتائیں گے کہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا ایک نمونہ. اب اللہ تعالیٰ نے ملک ہمیں دے دیا، ریاست ہمیں حاصل ہو گئی، خطہ زمین ہمیں مل گیا، اب وہاں اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف یہ کہہ کر کہ یہ حکمرانوں کا کام ہے، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، ہم بریو ذمہ نہیں ہو سکتے. جس طریقے سے ہم یہ کہہ کر بریو ذمہ نہیں ہو سکتے کہ اقیم الصلاۃ کا حکم تو ہے، نماز قائم کرو، لیکن چونکہ مسجد موجود نہیں ہے، مسجد موجود نہیں ہے تو مسجد بنانا ہماری ذمہ داری ہے. اگر اسلامی حکومت کے بغیر خدا کی شریعت کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا تو اسلامی حکومت کا بنانا ہمارے اوپر فرض ہے. اس لیے کہ جو کام فرض ہوتا ہے اس کے ذریعے جو اسباب ہوتے ہیں، اس کے جو ذرائع ہوتے ہیں، وہ بھی فرض ہوتے ہیں. مثلا نماز پڑھنا فرض ہے تو اس کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. اس طریقے سے اگر شریعت کے اوپر عمل کرنا فرض ہے، سود کا خاتمہ ضروری ہے، لازمی ہے، بے حیائی، فاشی، عریانی، بے حیائی اور منکرات کا خاتمہ ضروری ہے، اور یہ صالح حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اس صالح حکومت کا قیام، اس کو قائم کرنا، اس کو لانا، اس کو بنانا، یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. جس رب نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اسی رب نے حکم دیا کہ دین کو قائم کرو، اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگیوں میں بھی. دین قائم تب ہوگا کہ ہماری پوری زندگی خدا اور خدا رسول اور رسول کے احکامات کے مطابق ہو. ہم پوری زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق عمل کریں. ایک فرد بھی، ایک گھر بھی، ایک معاشرہ بھی، ایک خاندان بھی، کاروبار بھی، تجارت بھی، منڈیاں بھی، اور ہمارا نظام تعلیم بھی، ہماری معیشت بھی، ہماری معاشرت بھی، ہمارے غمی اور خوشی کے مواقع بھی، ہمارے تمام رسم و رواج بھی، ہماری سیاست بھی اور ہماری حکومت بھی، ہماری قانون سازی بھی، سب کچھ خدا اور رسول کے مطالبات کے مطابق، اسلام کے مطالبے کے مطابق، دین کے تقاضوں کے مطابق ہوگا تب ادخلوا فی السلم کافہ کے تقاضے پورے ہوں گے. اور یہ تقاضے اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک ایک صالح قیادت جو ہے، اقتدار اور اختیار اچھے لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو. اس کے لیے مجھے اور آپ کو بالکل اسی طریقے سے مل کر جدوجہد کرنی ہے جس طرح ہم مسجد بنانے کے لیے اٹھتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ملتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مال لگاتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد مسجد بن جاتی ہے، نماز با جماعت ہونے لگتی ہے. اس طرح اللہ کے دین کے قیام کے لیے اور ایک صالح قیادت کے لیے اور معاشرے کے اندر تبدیلی لانے کے لیے بھی ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسہم. خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے خود اٹھ کر کھڑی اور تیار نہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس صورتحال سے نکلنے کی اور اس کے لیے جدوجہد کرنے کی اور اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.